الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقت کو دیکھتے ہوئے جو پہلا درس ہمارا چل رہا تھا اصول حدیث کے تعلق سے, ہم اسے یہیں اسٹاپ کر کے جو باتیں آپ کے سامنے ابھی آئی ہیں کہ حدیث کی چار قسمیں ایک الگ انداز سے ہوتی ہیں, جس کی طرف حدیث کی نسبت کی جاتی ہے اس کے لحاظ سے, وہ حدیث قدسی, حدیث مرفوع, حدیث موقوف اور حدیث مقتوع. انشاءاللہ حدیث قدسی کے بارے میں آگے درس میں بات آپ کے سامنے آئے گی. ابھی ہمارا جو موضوع چل رہا تھا عقیدے میں, اور یہ موضوع ہمارا حدیث جبرائیل کی شرح میں شروع ہوا تھا ایمان باللہ سے, تو ایمان بالیوم الآخر تک پہنچا ہوا ہے. میں بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے وقت کا خیال کرتے ہوئے, تاکہ پوری باتیں جو عقیدے کی ہمیشہ آتی رہی ہیں کلاس میں وہ آ جائیں آج بھی کلاس کے اندر, تو اس کے لحاظ سے میں اسے شروع کر دیتا ہوں. یوم آخر پر ایمان رکھنا, اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یوم آخر سے مراد یہاں پر ہر آدمی کا آخری دن, جو دنیا کا اس کے زندگی کا آخری دن ہوتا ہے, جیسے ہی اس کی موت آتی ہے ویسے ہی اس کا یوم آخر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہر آدمی کے لحاظ سے اس کی زندگی کا جو آخری دن ہے وہ دن, اس کے بعد ایک دوسری زندگی برزخ کی زندگی ہے, پھر اس کے بعد قیامت کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسری زندگی ہوگی, یہ آخری زندگی کہلائے گی اس کی. اور دنیا کے لحاظ سے یوم آخر یہ ہے کہ دنیا پوری فنا ہو جائے, قیامت آ جائے, اس لحاظ سے بھی یوم آخر کہا جاتا ہے. تو یوم آخر میں یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, یوم آخر پر ایمان میں یہ دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں. چونکہ ابھی آپ نے جنازے کی نماز پڑھی, اس کی ایک مناسبت بھی ہے کہ ہر آدمی کی موت آنی ہے, ایسے جنازے ہماری زندگی میں ہمارے سامنے بار بار آتے ہیں آ رہے ہیں, جو ہمیں بہرحال یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے, اس کی موت آنی ہے. اور اسی مناسبت سے جو ہمارا درس چل رہا تھا میں نے یہ درس شروع کر دیا ہے. تو سب سے پہلے ہر آدمی کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کے پاس جاتے تو ایسا بھی ہے کہ قبر کے پاس گئے تو آپ اتنا روئے کہ آپ کی جو ہے داڑھی بھیگ گئی, ایسے ہی میت کو دیکھ کر کے رونے کی باتیں مختلف احادیث میں آئی ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ بھی جو ہے اس طریقے سے رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی. یہ جو رونے کی بات کہی گئی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں موت کی یاد دلاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے کی جو بات کہی کہ میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے, لیکن تم قبروں کی زیارت کیا کرو, اس لیے کہ قبروں کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے, آدمی کو اس سے اپنی موت یاد آتی ہے, اور اس کے بعد والی جو زندگی ہے جو برزخ کی زندگی سے قبر کی زندگی سے شروع ہو کر کے قیامت تک جانے والی, اور اس کے بعد حساب و کتاب سے لے کر کے جنت اور جہنم تک داخلے کی جو پوری زندگی ہے, اس زندگی کے تعلق سے آدمی کو اسی دنیا میں اسی وقت میں جو اسے موقع ملا ہوا ہے اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے, اسی لحاظ سے اسے بار بار یاد دلایا جاتا ہے. تو اس میں ایک چیز مفید یہ بھی ہے کہ یوم آخر پر ایمان کی جو بات ہے اسے قبر سے اور برزخ کی زندگی سے شروع کیا جاتا ہے, کیونکہ قبر ہی یہ انسان کی زندگی یا آخرت کی زندگی کی پہلی منزل ہے. انسانی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے عمومی طور پر تو انسانی زندگی یہ تین مرحلوں میں پائی جاتی ہے, اس کے تین مرحلے, بلکہ اگر ہم کہنا چاہیں بات کی اور تو چار مرحلے ہو جائیں گے. چار مرحلے ہوتے ہیں, چار اسٹیپ ہے کہہ لیجئے انسانی زندگی کے لیے, اور دوسری چیزوں کے بھی اور حیوانات وغیرہ کے تعلق سے بھی یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم چونکہ یہاں بات انسانوں کے تعلق سے کر رہے ہیں, اپنے تعلق سے کر رہے ہیں, اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی کے چار مرحلے چار اسٹیپ ہوتے ہیں. پہلا جو شروع ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے, اور یہ انسانی زندگی کا سب سے مختصر, انسانی زندگی کا سب سے مختصر ہوتا ہے. یہ عمومی لحاظ سے بات کہی جا رہی ہے, جو عام زندگی ہوتی ہے لوگوں کی اس کے لحاظ سے بات کہی جا رہی ہے کہ سب سے مختصر وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے ماں کے پیٹ میں, ایک انسان اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے. تو جگہ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سب سے تنگ جگہ ہوتی ہے انسان کے لیے, اور اگر مدت دیکھیں گے اس کا فاصلہ جو اس کی عمر دیکھیں گے وہاں پر تو زیادہ سے زیادہ 9 مہینے کی اس کی عمر ہوتی ہے. پہلے زمانے میں کبھی اس سے زیادہ بھی معاملہ آگے بڑھ جاتا تھا, 9 مہینے سے بھی 2 سال تک کی وہ مدت لوگوں نے لکھی ہے اس کے تعلق سے, عمل کے تعلق سے. اور ایسا بھی لوگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو ماں کے پیٹ میں ہی دانت بھی نکل آئے. تو یہ پہلے ایسا ہوتا تھا, لیکن چونکہ ابھی آپریشن وغیرہ کا دور ہے تو اس سے زیادہ مدت اب کوئی اندر رہتا نہیں ہے. یہ زیادہ سے زیادہ مدت اس کی ہے کہ وہ 9 مہینے کے اندر اندر وہ باہر آ جاتا ہے. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے, سب سے تنگ جگہ اور سب سے مختصر مدت انسانی زندگی کے, یا انسانی زندگی کے جو اسٹیپ ہیں اس کا جو پہلا اسٹیپ ہے, سب سے کمزور اور سب سے مختصر وقت ہے یہ اس کے لیے. اور جگہ بھی مختصر ہے, اتنا کمزور, اتنی کمزوری کہ اگر تھوڑا سا بھی کہیں گڑبڑ ہو جاتا ہے تو فوراً یہ چیز ختم, اس کی زندگی اندر ختم ہو جاتی ہے, حمل ساقط ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. بہت ہی معمولی ہے. اور اگر زندگی ہم دیکھیں گے اس کے اندر تو یہ زندگی بھی فوری طور پر شروع نہیں ہوتی ہے, جب سے روح پھونکی جاتی ہے اسی کے بعد سے یہ زندگی شروع ہوتی ہے. جو 4 مہینے کے بعد کی مدت ہے وہیں سے روح شروع ہوتی ہے, اس کے پہلے شروع نہیں ہوتی ہے. وہیں کے بعد سے ہم جان نکلنے کی بات کہہ سکتے ہیں, اس کے پہلے جان نکلنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. یہ مختصر سا وقت ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ اس کا ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سے جب تک اس کی موت نہ آ جائے, یہ مدت پہلے کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہے. کبھی کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے, کم ہوتا ہے, لیکن کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو مدت گزاری تھی اس سے بھی کم وقت وہ زندہ رہتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں عام زندگی کی بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ موقع زیادہ ہوتا ہے اور ذرا کشادہ جگہ میں وہ رہتا ہے. کشادہ چیزیں اس کے سامنے, کشادہ جگہیں اس کے سامنے رہتی ہیں, بہت تنگ جگہ نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی اس کی ہوتی ہے, جتنی بھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لے کر کے آتا ہے اتنی زندگی آدمی بسر کرتا ہے, اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. تیسرا مرحلہ اس کا برزخ کی زندگی کا ہے. برزخ کی یہ زندگی دوسرے مرحلے سے زیادہ ہے عام انسانوں کے لیے, ان کو چھوڑ کر کے جو قیامت کے قریب مرنے والے ہیں. عام انسانوں کے لیے یہ مرحلہ جو برزخ کی زندگی کا مرحلہ ہے یہ لمبا ہے. جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, ویسے ہی وہ مرحلہ بھی بڑھتا جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں تھے تو بڑا مختصر وقت تھا, زندگی میں آئے, دنیا کے اندر آئے تو ذرا دوسرا مرحلہ تھوڑا پہلے کے مقابلے میں لمبا مرحلہ تھا, لیکن اس کے بعد جو برزخ کی زندگی کا مرحلہ ہے یہ بڑا طویل مرحلہ ہے, دوسرے کے مقابلے میں طویل مرحلہ ہے. اور خاص طریقے سے ان لوگوں کے لیے جو پہلے دنیا میں آئے, ان کے لیے یہ مرحلہ, یہ اسٹیپ بڑا لمبا ہے. چاہے وہ عذاب کا معاملہ ہو, چاہے نعمت کا معاملہ ہو, یہ بڑا لمبا معاملہ ہے ان کے لیے. اور اس کے بعد جو چوتھا اسٹیپ, چوتھا مرحلہ ہے, دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد, حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا مرحلہ ہے یہ انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ. اور اسی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اس کی, اگر جنت میں ہے تو ہمیشہ کی زندگی ہے, جہنم میں ہے اور کفر اور شرک کے ساتھ یا اعتقادی نفاق کے ساتھ مرا ہوا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی شکل میں ہے. یہ زندگی بقیہ تینوں زندگی سے لمبی زندگی ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ رہے گا. یہ ایک انسان کی زندگی ہے. سب سے زیادہ اہم مرحلہ آخری مرحلہ ہے. کس کے لحاظ سے؟ کہ ہمیشہ ہمیں جو بھی نعمت ہے, جو بھی عذاب اور تکلیف ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے, اس لحاظ سے. اور ماں کے پیٹ میں جب رہتا ہے تو سب سے نازک مرحلہ ہے, سب سے نازک مرحلہ ہے. جب دنیا کے اندر رہتا ہے تو سب سے اہم مرحلہ, اس لحاظ سے کہ یہی دنیا کی زندگی اس کی اصل پونجی ہوتی ہے, اس کا اصل سرمایہ ہوتا ہے, اور یہی وقت جو دنیا میں اسے ملا ہوا ہے یہی اس کا اصل سرمایہ ہے, کیپٹل کہہ لیجیے اس کا ہے. اور اسی کے لحاظ سے اسے آخرت کی زندگی میں, جو بالکل آخری مرحلہ ہے, جہاں کے بعد ہمیشہ انسان یا تو کامیاب ہے یا ناکام ہے, یعنی دو ہی وہاں پہ کٹگری ہے انسانوں کی، تیسرا کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں یا تو ونر ہوگا یا لوزر ہوگا. اگر ونر ہے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت، اور اگر لوزر ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی زندگی ہے. دنیا کے امتحانوں میں آدمی فیل ہو جاتا ہے تو سپلیمنٹری ایگزام کی گنجائش ہوتی ہے دوبارہ سے دوبارہ. کوئی ایک چیز اگر ناکام اس میں ہوا تو کسی اور فیلڈ میں جا سکتا ہے، کسی اور میدان میں جا سکتا ہے، کامیابی اسے مل سکتی ہے. لیکن اگر دنیا کی اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی میں اگر اسے ناکامی مل جاتی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی میں ہی جو کچھ کیا ہے اسی کے لحاظ سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ ناکامی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کے لیے زندگی کے مراحل بنائے ہیں میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کیے. اسی کی روشنی میں قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یعنی یہاں سے انسان کی زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ ان القبر اول منازل الآخرت، کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. قبر یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدْ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، اگر کوئی شخص اس سے نجات پا جاتا ہے، قبر کی زندگی میں عذاب سے نجات پا جاتا ہے، عذاب سے بچ جاتا ہے، تو بعد کا مرحلہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدْ مِنْهُ، اگر قبر کی منزل میں پھنس گیا آدمی، یہاں اگر اس کے فتنے میں پھنس گیا، اس کے فتنے سے اس کو نجات نہیں ملی، تو آخرت کی زندگی اور بھی اس کے مقابلے میں، قبر کے مقابلے میں اور بھی سخت ہوگی. تو یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ سب سے پہلے ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے. دوسرا معاملہ یہ ہے یوم آخرت کے تعلق سے جو ایمان کے بارے میں بات ہے، وہ دوسری بات یہ ہے کہ قبر کے بارے میں یہ بات احادیث میں آتی ہے کہ قبر ہر انسان کو دبوچتی ہے. جب انسان قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے وہ دبوچتی ہے. اور یہ بھی بات میں نے شروع میں آپ کو کہی تھی، وہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قبر کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ اصل میں ہم جب کہتے ہیں قبر کی بات یا احادیث میں قبر کی بات آتی ہے تو اس سے مراد برزخ کی زندگی ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ قبر میں ہونا ضروری نہیں ہے، جو بھی اس زندگی میں ہے اس کے ساتھ یہ چیز پیش آئے گی، چاہے اسے قبر میں دفن کیا گیا ہو یا کہیں اور جگہ کسی جگہ پہ ہو، کسی جانور کوئی جانور کھا گیا ہو، مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی لحاظ سے اس کی موت ہوئی ہو اور اس کے قبر میں دفن کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، بہرحال جو برزخ کی زندگی ہے اس برزخ کی زندگی کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ قبر اسے دبوچتی ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات کہی کہ ھذا الذی تحرک لہ العرش، کہ یہ جس کے لیے اللہ تعالی کا رحمان کا عرش ہلا. ان کی موت پر سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے یہ بات ہے کہ ان کی موت پر رحمان کا عرش ہلا. اہتز عرش الرحمن یاد اس میں آتا ہے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص جس کی موت پر رحمان کا عرش ہلا، وفتحت لہ ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے گئے، وشہدہ سبعون الف ملکہ، اور جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے حاضر ہوئے، لقد ضم ضمتن ثم خرج عنہ، ان کو قبر نے دبایا دبوچا ہے، پھر اس سے وہ الگ ہوئے، یعنی اس کے بعد پھر قبر کشادہ کی جاتی ہے. یہ بات بھی احادیث میں آتی ہے کہ ایک مومن کی قبر بڑی کشادہ ہو جاتی ہے، بڑی کشادہ کر دی جاتی ہے. تو پہلے مرحلے میں جب دفن کیا جاتا ہے تو قبر دبوچتی ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ مومن کے ساتھ یہ بھی یہ معاملہ ہے. لیکن اس کے بعد مومن کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس کو وہاں پریشانی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں جو مسند احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ان للقبر ضغطة لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ، کہ قبر کے لیے ایک دبوچنا ہے. ضغط عربی میں کہتے ہیں دبانے کو. قبر دباتی ہے، دبوچتی ہے. اگر کوئی آدمی اس سے نجات پاتا تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور نجات پاتے، لیکن وہ نہیں پائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر ہر ایک کو دبوچتی ہے. اس کے بعد جب آدمی قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو یہاں سے اس کی برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے, اور سب سے پہلے جو معاملہ ہے اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ قبر میں اس سے سوال کیا جاتا ہے. اور یہ سوال جو تین سوالوں کے بارے میں بات ہے جو اصول ثلاثہ وغیرہ میں بار بار آپ پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں باتیں کہ تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو, اور جس کے بارے میں میں نے بار بار درس میں یہ بات کہی ہے مختلف جگہوں پر کہ یہ اصل میں ایک پریکٹیکل یہ ہے اس کا جو ہے, جو آدمی اپنی زندگی میں بالکل پریکٹیکل انداز سے اللہ تعالیٰ کو رب مانتا رہا ہے, اپنی عملی زندگی میں اسی طریقے سے رہا ہے, اسلام کو دین مانتا رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا رہا ہے, صرف زبان سے نہیں اپنی پوری زندگی اسی طریقے سے بسر کی ہے, تو اس کی زبان سے یہ جواب ادا ہوگا, اور جس نے نہیں کیا ہے اس کی زبان سے یہ جواب ادا نہیں ہوگا. اور یہیں سے قبر کی یہ زندگی انسان کی شروع ہوتی ہے. مرنے کے بعد پہلا معاملہ یہی ہوتا ہے, یہی پہلی آزمائش ہوتی ہے, اسی کو فتنہ قبر کہا جاتا ہے, قبر کا فتنہ ہے. ہر ایک کو یہ آزمائش ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے ہی کہا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے قبر میں ثابت قدمی کی دعا کرو, استغفر لہو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو, واسأل لہو التثبیت اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو, فَإِنَّهُ عَلَىٰ نَيُسَلْ کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا. تو سوال جو کیا جاتا ہے جو فتنہ قبر ہے, قبر کی آزمائش ہے, اسی سوال کے جواب کے بعد ہی اس کے لیے جنت کی کھڑکی ہو یا جہنم کی طرف سے جو سوراخ کرنے کا معاملہ ہو کہ وہ عذاب کو دیکھتا ہے اور یہ عذاب محسوس کرتا رہتا ہے, یہ ساری باتیں اسی کے بعد شروع ہوتی ہیں. یہ قبر میں قبر کے میں سوال کرنے کے تعلق سے بات ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قبر میں عذاب دیتا ہے. قبر کے عذاب سے مراد بھی ہے برزخ کی زندگی کا عذاب, چاہے قبر میں آدمی ہو یا نہ ہو لیکن برزخ کی زندگی میں اسے عذاب ہوتا ہے. بہت سے لوگ جو انکار کرتے ہیں قبر کے عذاب کا, وہ یہی کہتے ہیں کہ کیسے یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ ہم ایک انسان کو دیکھتے ہیں, قبر میں دفن کرتے ہیں, اور قبر میں دفن کرنے کے بعد اگر ہم دوبارہ قبر کو کھود کر کے دیکھتے ہیں تو انسان جیسے تھا ویسے ہی ہے, نہ کوئی تبدیلی نہ کوئی چیز. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو دفن بھی نہیں کیا جاتا ہے, کبھی ان کو کسی ٹھنڈی جگہ میں اس کی لاش کو مہینوں محفوظ کر دیا جاتا ہے. پھر یہ بات کہاں سے کہ اس کو سوال کیا جائے یا اس پر عذاب ہو, ہمیں تو کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. جنہوں نے بھی عقل کے لحاظ سے اس سلسلے میں سوچا ہے ان سب کے یہاں یہ مسئلہ قبر کے عذاب کا ایسا رہا کہ انہوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا, قبر کے عذاب کا انکار کیا کہ قبر میں عذاب ہونے کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دو وجہ ہوئی, ایک تو یہ کہ ہر آدمی کو قبر میں داخل نہیں کیا جاتا, کتنے لوگ ہیں جو قبر میں داخل نہیں کیے جاتے اور ایسے ہی جو ہے ان کو جلا دیا جاتا ہے یا جو ہے پھینک دیا جاتا ہے, یا یہ کہ وہ ان کی لاش ملتی ہی نہیں ہے, اس طریقے سے ان کی وفات ہوتی ہے, تو پھر یہ قبر کا معاملہ نہیں. دوسرے یہ کہ ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہے. قبر کا عذاب یہ برحق ہے, اور پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قبر سے مراد قبر کا گڈھا ہی نہیں بلکہ برزخ کی زندگی ہے. جہاں بھی احادیث میں یہ بات آتی ہے قبر کے تعلق سے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو یا قبر میں عذاب ہوگا, قبر میں سوال ہوگا, اس سے مراد برزخ کی زندگی, جو بیچ کی یہ زندگی ہے اس میں یہ سوال و جواب ہوگا. دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جہاں تک عذاب کے تعلق سے ہے کہ ان کو عذاب ہوتا ہے تو پھر یہ نظر کیوں نہیں آتا, کسی کو معلوم کیوں نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ہر آدمی یہ بات سوچ سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الحکیم ہے, اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی ہر بات حکمت والی ہوتی ہے. تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمت جو ہے چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں سے اس کو یہ رکھا ہے کہ انسان اور جن کو یہ عذاب نظر نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ جانور جانتے ہیں اس عذاب, قبر میں رہنے والے کی چیخ سن لیتے ہیں جانور, یہ کائنات کے جو دوسری چیزیں سنتی ہیں, لیکن انسان اور جانور یہ انسان اور جن جو مکلف ہیں یہ نہیں سن سکتے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اسے نہیں جان سکتے. اس میں حکمت کسی کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, بولیے اگر یہ معلوم ہو جائے کسی انسان کو کسی جن کو کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے, ایسے ہی رکھے ہیں ابھی گھر میں دفن نہیں کیے تھے, ہم نے آپ سے کہا کہ اگر رکھا بھی رہے ایسے ہی لاش کو ایسے ہی رکھ بھی دیا جائے تب بھی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے, ایسے ہی رکھے ہوئے رہیں گے مہینوں گزار دیں گے, اگر اس کو عذاب ہونا شروع ہوتا ہے سوال و جواب یہ ساری چیزیں ہونے شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر اس کے بعد جو اس کا رشتہ دار ہے ان کی زندگی کا کیا حال ہو, ان کی اپنی زندگی کا مسئلہ کیا ہوگا, آپ خود سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا صورت ہوگی اس کی. ایک ماں اپنے بچے کو اگر بخار میں تپتا ہوا دیکھتی ہے, کسی بیماری میں دیکھتی ہے تو اسے سب نہیں آتا ہے, اگر یہ کوئی دیکھ لے کہ جو ہے میرے بچے کو عذاب ہو رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا, اس کی زندگی کیا بچے گی. دوسری بات یہ کہ جو بھی شخص ہے اس سلسلے میں جس کو بھی عذاب ہو رہا ہے, اگر یہ سب کو معلوم ہوتا رہے کہ فلاں کو عذاب ہو رہا ہے فلاں کو عذاب ہو رہا ہے فلاں کو عذاب ہو رہا ہے, تو ایک شخص جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے اس زندگی میں, اب اس کا سارا لوگوں کے سامنے اوپن ہو رہا ہے. جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے پہلے پردہ ڈال رکھا ہے اس پر بعد میں بھی پردہ رہنا چاہیے. عذاب ہونے کا مطلب یہ کہ اب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس آدمی کا معاملہ ایسا ہے. تیسرے یہ کہ اگر لوگ ایسے ہی چلتے پھرتے عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھتے رہیں گے تو کوئی بھی شخص مردے کو دفن نہیں کرے گا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات کہی بھی ہے کہ لولا اللہ تدافنو, اگر یہ بات مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ دفن نہیں کرو گے ایک دوسرے کو, دفن کرنا چھوڑ دو گے, لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر, تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کا عذاب سنائے, تمہیں معلوم ہو جائے کہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے, میں دعا کرتا اس کے بارے میں, لیکن اس کے بعد پریشانی کیا آئے گی کہ تم دفن نہیں کرو گے, ہر ایک کے بارے میں ڈر تمہیں محسوس ہوگا کہ کہیں سے بھی قبر کا عذاب نہ ہو. دنیا کی یہ زندگی جو ایک آزمائش کی زندگی ہے یہ آزمائش ختم ہو جائے گی جب لوگ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیں گے. جو بات آپ نے شروع میں کہی تھی کہ یہ غیب کا معاملہ ہے, غیب پر ایمان رکھنا ہوتا ہے, اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو غیب ختم ہو جائے گا, پھر ایمان کا معنی نہیں رہ جائے گا جب لوگ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. اگر نظر نہیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے. باقاعدہ اسے قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں عذاب قبر کے تعلق سے وہ پیش کروں آپ کے سامنے, عقلی لحاظ سے بھی لوگوں نے اس بات کو ثابت کیا, عقل سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہو, اسے تکلیف ہو رہی ہو, اسے عذاب ہو رہا ہو, یا وہ اپنی نعمتوں میں مست ہو اور آپ کو وہ چیز نظر نہ آئے, آپ دنیا میں اس طرح کے حالات دیکھتے رہتے ہیں, حالات آپ کے سامنے پیش آتے رہتے ہیں. ایک مثال میں آپ کے سامنے, یہ ہندوستان کے بڑے مشہور عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام آپ نے بارہ سنا ہوگا, انہوں نے اپنی کتاب میں اس کے لیے ایک مثال پیش کی ہے, پہلے وہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے, عقلی لحاظ سے بھی اگر کوئی آدمی کوئی سوچے اس کو تو سوچ سکتا ہے کہ اگر ہم کو آپ سے وہ چیز نظر نہیں آتی ہے اور ہم اپنی آپ کو وہیں پہ گاڑے رہیں, اس کو دفن کرنے کے بعد گڈھے میں رکھنے کے بعد وہیں پہ پڑے رہیں اور ہم کو نظر نہ آیا, اس سے سوال و جواب بھی ہو اور اسے عذاب بھی ہو یا نعمت بھی ہو, تو کہا کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ کے بغل میں ایک آدمی سوتا ہے رات میں, وہ خواب دیکھتا ہے, کبھی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اپنے خواب میں ہی اپنے آپ میں خوب مگن رہتا ہے, ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, فلاں جگہ دعوت میں گیا اور یہ تھا کھانے میں, وہ سارے کھانے کی لذت بھی لیتا ہے, اور بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی کو محسوس کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا. جب ایک دنیا کی زندگی میں ایک چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے, جب آپ اٹھنے کے بعد وہ کہتا ہے ایسا ایسا ہوا میرے ساتھ خواب میں, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ, میں نے دیکھا نہیں اس لیے میں نہیں مانتا, یہ بات نہیں کہتے. اسی کے مقابلے میں ایسا ہوتا ہے کبھی کہ آدمی خواب میں دیکھتا ہے کوئی اسے دوڑا رہا ہے, سانپ ہے, سانپ اس کو دوڑا رہا ہے, سانپ کاٹ رہا ہے, کوئی مار رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، کبھی تکلیف میں آدمی نیند میں ہی چلا بھی دیتا ہے، اتنی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے، بغل میں بیٹھا ہوا یا بغل میں سویا ہوا آدمی اسے دیکھتا نہیں ہے، یہ اس کو نظر آ جائے گا کہ وہ پسینے پسینے ہے بھاگنے کی وجہ سے، اسی نیند کی حالت میں بھاگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے لیکن بغل میں سوئے ہوئے آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی قبر کا عذاب بھی ہے، ہمیں نظر آنے والا نہیں. کیوں ہمیں نظر نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کے اس عذاب کو غیب میں رکھا ہے، اور خاص طریقے سے یہ غیب صرف کس کے لیے ہے؟ انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، جو مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ان کے لیے ہے، ورنہ جانور سنتے ہیں، جانور وہاں پہ بھدک جاتے ہیں، جانوروں کو معلوم ہو جاتا ہے، کائنات میں دوسری چیزوں کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں اور جنوں کو اس سے دور رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا تھا. اس طرح کی احادیث موجود ہیں. یہ ساری باتیں ہیں قبر کے عذاب کے تعلق سے. اس کے بعد جہاں تک قبر کے عذاب کے ثبوت کی بات ہے، تو قبر کا عذاب کیسے ہوتا ہے انسان کو، عقیدے میں جب بحث یہ آتی ہے تو اس سلسلے میں تین رائے، یعنی ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے آپ جو اس بات کے قائل ہیں کہ قبر کا عذاب ہوتا ہی نہیں، انکار کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو لوگ ثابت مانتے ہیں پھر ان کے یہاں کتنے اس کی رائے ہو جاتی ہے؟ تین رائے ہو جاتی ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا کس کو ہے. ایک تو یہ ہے کہ جسم کو یہ عذاب ہوتا ہے، روح تو نکال کر کے کہاں پہنچا دی جاتی ہے؟ علین میں اگر اچھی ہے تو، ورنہ سجین میں، اور بقیہ جسم کو عذاب ہوتا ہے، روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. دوسرا قول اس کے بالکل الٹے، یعنی یہ عذاب روح کو ہوتا ہے جسم کو نہیں ہوتا. یہ بات جو آئی ہے کہ جسم کو نہیں آتا، یہ اصل میں اسی پہلو سے آئی ہے کہ ہم کو جسم پہ کوئی اثر اس کا دکھتا نہیں ہے، اسی لحاظ سے یہ بات کہے گی کہ جسم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عذاب روح کو ہوتا ہے. اور تیسری رائے، اور یہی صحیح رائے ہے اہل سنت والجماعت کی، سلف کا جو عقیدہ رہا ہے اس سلسلے میں، وہ یہی عقیدہ رہا ہے کہ یہ عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے. برزخ کی اپنی ایک زندگی ہے، اس زندگی میں بھی روح اور جسم دونوں کا ساتھ ہوتا ہے. جیسے دنیا کی زندگی ہے ویسے ہی برزخ کی اپنی ایک زندگی ہے، اور برزخ کی ایک مستقل زندگی ہے اور اس کے مستقل احکام ہیں. دنیا کی زندگی پر ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے، دنیا کی زندگی کے لحاظ سے ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. اس کے بارے میں جتنا ہم کو بتایا گیا ہے اتنا ہی ہمیں علم ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ہم کو علم نہیں ہو سکتا. یہ صحیح عقیدہ، اور اسی عقیدے کے لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب قبر میں عذاب کی یا قبر میں نعمتوں کی بات کہی جاتی ہے تو یہ جسم کے لحاظ سے بھی ہے اور روح کے لحاظ سے، جسم اور روح دونوں سے اس کا تعلق ہے، اور دونوں کو نعمت ہو یا عذاب ہو دونوں کو ہوتا ہے. قرآن میں اس کا ثبوت کہاں ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کی دو آیتیں پیش کی جاتی ہیں. ایک آیت ہے سورہ مومن کی، یہ روایت ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آگ ان پر پیش کی جاتی ہے صبح و شام. یہ اصل میں فرعون جو ہے اور اس کے تعلق سے بات ہے، یہ قرآن میں آئی ہوئی ہے فرعون اور آل فرعون کے تعلق سے، کہ آگ ان پر پیش کی جاتی ہے صبح و شام. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اس دن کہا جائے گا کہ فرعون کے آل کو، فرعون کے متبعین کو، فرعون کے ماننے والوں کو داخل کر دو سخت عذاب میں. اس آیت میں کہا جاتا ہے کہ دو مرتبہ عذاب کا تذکرہ آیا، پہلے یہ کہ صبح شام عذاب پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اور سخت عذاب میں ان کو داخل کرنے کے لیے کہا جائے گا. تو یہ جو پہلا عذاب ذکر کیا گیا ہے یہ قبر کا عذاب ہے، یہی برزخ کی زندگی کا عذاب ہے، کیونکہ قیامت سے پہلے وہی برزخ کا ہی عذاب ہے، اس کے علاوہ تو کوئی عذاب نہیں ہو سکتا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ پہلے عذاب سے مراد جو صبح و شام پیش ہوتا ہے یہ قبر کا عذاب ہے. یہ قرآن کی اس آیت میں قبر کے عذاب کے تعلق سے بات کی گئی. دوسری ایک آیت ہے اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، قول ثابت سے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثابت رکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہاں جو ثابت رکھنے کی بات کہی گئی ہے بالقول الثابتی یہ قبر کے تعلق سے بات کہی گئی ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کر لیتے تھے تو اس کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، وصل اللہ لہ التثبیت، دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت رکھے۔ اور یہاں آیت میں وہی بات کہی گئی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت رکھتا ہے۔ تو قبر کے تعلق سے یہ آیت ہے، قرآن کی ان دو آیتوں میں قبر کے عذاب کا تعلق اور برزخ کی زندگی کے تعلق سے بات۔ اس کے علاوہ جن احادیث میں قبر کے عذاب کا تذکرہ آیا ہوا ہے ان احادیث کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ احادیث تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اب یہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ تواتر کسے کہتے ہیں، احادیث کس درجے کو پہنچی ہوئی ہیں؟ تواتر کے درجے کو، متواتر ہیں یہ احادیث، یعنی بہت ساری احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اور جب تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں تو اس پر تو اس کو سب مانتے ہیں کہ اس پہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ ہم تو خبر واحد کے بارے میں بھی جب بالکل صحیح ہوتی ہے تو یقین مانتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں مانتے وہ بھی اس کو یقین کے درجے میں مانتے ہیں کہ یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ متواتر احادیث ہیں، کئی احادیث میں اب قبر کے عذاب کا تذکرہ موجود ہے۔ چند حدیثیں آپ بتائیے۔ جی گزر رہے تھے وہاں پہ آپ نے، ہاں جانور کے بھی دیکھنے سے سمجھ گئے قبر کا عذاب ہو رہا ہے، ایک لکڑی جو ہے آپ نے منگا کر کے دو حصوں میں توڑ کر کے قبر میں گاڑ دیا۔ ایک حدیث یہ ہو گئی، چلی یاد آ گئی۔ یہاں دوسری، جی جی لمبی حدیث میں بھی اس میں قبر کا تذکرہ آیا ہوا۔ جی اور جی پیشاب کے چھینٹوں سے جو آدمی نہیں بچتا ہے اس سے بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استنزہو من البول، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ استنزہو من البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ قبر کا عذاب عام طریقے سے اسی سے ہوتا ہے۔ جی تین ہو گئے۔ اور جی اللہ جو ہے بہت تیز مارتا ہے جس کی چیخ کو دوسرے تمام لوگ سنتے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں کے، اس میں بھی قبر کے تعلق سے وہ بیان عذاب کے تعلق سے آیا ہوا ہے۔ اور قبر کا عذاب حق ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ میت کو عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رو، ان المیت یعذب ببکائے اہلہ علیہ، کہ میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو رونے کی وجہ سے۔ ایک یہودیہ عورت رو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رو رہی ہے اور اس کے گھر والوں کو، یعنی جس کے انتقال پر رو رہی تھی، کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک مرتبہ یہ بات آئی تھی تو کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، خاتون نے ایک بات کہی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو کہا آپ نے کہ ہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو قبر میں عذاب ہونے کے تعلق سے احادیث بہت زیادہ ہیں، محدثین کہتے ہیں یہ احادیث کس کو پہنچتی ہیں؟ تواتر کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، جس کے بعد شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے، قبر کا عذاب ہونا یہ برحق ہے، یہ ثابت ہو جاتی ہے عقیدے کے لحاظ سے۔ بعد اس کے بعد یہ مسئلہ اپنی جگہ پر رہتا ہے کہ قبر کے عذاب سے نجات انسان کو کن کن چیزوں سے ملتی ہے، زیادہ اہم ہے اس کے لیے۔ یہ اصل میں عقیدے کا وہ نہیں ہے، بس آپ کے عمل کے لحاظ سے میں نے یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے سوچا کہ دو چار منٹ جو باقی ہیں اس میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اذان ہونے سے پہلے کہ قبر کے عذاب سے نجات کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آدمی بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. ہر نماز میں جو آخری تشہد میں دعا سکھائی گئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم چار چیزوں سے پناہ مانگا کرو, اس میں سے ایک عذاب قبر سے بھی پناہ مانگنے کی, تو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے اس کے لیے دعا کرتے رہنا. جہاں تک عمل کی بات ہے تو سورہ ملک کی تلاوت کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ جو آدمی رات میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے. یہ اصل میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. سورہ ملک کی ویسے بھی فضیلت ہے, احادیث میں آئی ہوئی ہے, لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جو آدمی رات میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. اور اس طرح کی بات کوئی صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا, اس لحاظ سے وہ بات انشاءاللہ حدیث مرفوع میں آپ کے سامنے آئے گی. تو اس طرح کی بات جس کا تعلق خالص غیب سے ہے کوئی صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا ہے, اس لیے اس کو مرفوع کا درجہ حاصل ہوتا ہے, اس کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے, اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت آدمی کرے. اسی طریقے سے جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں وفات ہونے کے بارے میں بعض احادیث میں بات آئی ہے کہ جس آدمی کی, یہ انسان کا اپنا مقدر ہے, اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہر کسی کا جس کو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں وفات ہو جائے تو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ اسے محفوظ ہی رکھے گا. یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے, ورنہ کفار مشرکین کا بھی ہوتا ہے وفات ہوتی ہے, لیکن یہ ایک بشارت میں سے ایک بشارت مانی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک بات کہی ہے کہ اگر کسی کے لیے مقدر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں اس کی وفات ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بشارت ہے کہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اگر کسی کو شہادت کی موت حاصل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ شہادت شہید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئی چیزیں بیان فرمائی اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا ہے. شہید کی موت یہ بھی اس کے لیے ایک بشارت ہوتی ہے. اور پیٹ کی بیماری میں جو آدمی مر جاتا ہے, پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مر جاتا ہے, اور اس بیماری میں آدمی برحال اپنے طور پر کافی تکلیف برداشت کیے ہوئے ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر پیٹ کی بیماری میں مرنے والے کے بارے میں نہیں, لیکن یہ ایک سبب ہے کہ یہ بھی قبر سے عذاب سے بچنے کا ایک سبب ہو سکتا ہے, لیکن یہ چیزیں عمل سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. اگر کوئی آدمی سرحد پر, اسلامی سرحد اگر ہے, اسلامی ملک کی سرحد اگر ہے جو بارڈر جو ہے, اور وہاں پر ملک کی حفاظت کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جان کو, اسی میں اس کی جان چلی جاتی ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے. عمل کے لحاظ سے اگر کسی انسان کا تعلق ہے اس سے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے, تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, بقیہ شہید کی موت یا وہ جو ہے پہرہ دینے کا جو معاملہ ہے, آج کے زمانے کے لحاظ سے چونکہ جو بھی اسلامی ملکوں میں رہتے ہیں یا فوج میں ہوتے ہیں, چونکہ ان سے ان کا تعلق ہو جاتا ہے, عام آدمی سے نہیں رہ جاتا ہے, تو عمل کے لحاظ سے میں نے آپ سے کہا کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قبر کے عذاب کے جو اسباب بیان کیے گئے, جس میں پیشاب کے چھینٹے, چغل خوری کرنا, غیبت کرنا, جو اس طرح کی چیزیں انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں, یہ قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہیں, ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا جو قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہیں, قبر سے عذاب سے بچنے کے لیے عملی لحاظ سے یہ چیز ہے جو انسان کو کرنا چاہیے. تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. سب سے اہم چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اسی پر جو ہے یہ درس ختم کیا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.